الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المعلن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیں بابا سے بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے بلکہ پچھلی چاروں نشستوں میں میں نے عقیدے کی اہمیت اور اس کے فوائد، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سماعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، اس پر گفتگو کی، اور گزشتہ نشست میں بھی یہ بات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مکمل اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور اسی عقیدے کا اظہار حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی تعلیمات میں کیا بھی اور ہمارے دل و دماغ میں بٹھایا بھی کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے یہ طور ہے شاہ تیرا، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ نافذ. آئیے آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے تحفے میری مدد فرمائے. بہت ہی خوبصورت آیت مقدسہ ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک نعتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بڑی اہمیت کا حامل ہے. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے. فرمایا گیا قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا. فلا نولینک قبلۃ ترضاها، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف کہ جس میں آپ کی خوشی ہے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، ابھی اپنا منہ آپ پھیر دیں مسجد حرام کی طرف. مفسرین فرماتے ہیں اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے، اور شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف مکے میں ہوئی. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور معراج کی رات نمازیں مسلمانوں پہ فرض کر دی گئیں، اور کعبہ شریف قبلہ مقرر کر دیا گیا کہ سارے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. پھر ایک وقت آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا. حضور علیہ السلام کے غلاموں نے بھی ہجرت کی اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی. ہجرت کے بعد بجائے کعبہ شریف کے مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ قبلہ مقرر ہو گیا، اور حکم ہو گیا کہ سب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا، تو اب یہودی مسلمانوں کو تانے دینے لگتا ہے کہ دیکھیں آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں تو ہماری مخالفت کرتے لیکن ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں صحابہ کرام کی زبانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاموں تک پہنچی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کی اب خواہش ہوئی کہ مکہ معظمہ کعبہ معظمہ دوبارہ سے ہمارا قبلہ ہو جائے. مفسرین فرماتے ہیں ان سارے معاملات کو ہوتے ہوئے 17 مہینے ہو چکے تھے اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. ایک روز جبریل امین حاضر خدمت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا، جبریل میری خواہش یہ ہے کہ دوبارہ سے کعبہ معظمہ قبلہ مقرر ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بندہ الہی ہوں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بات عرض کر کے جبریل امین چلے گئے. مفسرین فرماتے ہیں جب جبریل چلے گئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے انتظار میں اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے پھر جھکاتے، اٹھاتے پھر جھکاتے، چہرہ مبارکہ آسمان کی طرف، نگاہ مصطفیٰ آسمان کی طرف جاتی پھر آتی. اللہ اکبر. جب حضور علیہ السلام نے اس طرح دیکھنا شروع کیا، اللہ اکبر، تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور اس انتظار میں تھے کہ کب وحی آئے، کب وحی نازل ہو. حضور نے جب دیکھنا شروع کر دیا تو پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی یہ ادا بہت پسند آئی. آیت مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا اے محبوب، آپ کی اس پیاری ادا کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ ناز اور نگاہ ناز بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، ہم دیکھ رہے ہیں. اے محبوب، ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. نگاہ مصطفیٰ کیا پھری کہ سارا زمانہ پھر گیا. اللہ اکبر. تو یہاں پر پتا چلا کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے. اے محبوب، آپ چاہتے ہیں آپ نگاہ پھیر دیں، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں پتا چلا کہ کعبے کو جو عزت ملی ہے کہ سارے قوم، سارے قطب، سارے ابدال، سارے اللہ کے اولیاء اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے یا پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہیں گے. فرماتے پتا چلا کہ یہ ساری عزت کعبے کو جو ملی ہے یہ آمنہ کے لال کے صدقے سے ملی ہے. اللہ اکبر. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. بے وقوفوں، کیا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور علیہ السلام محبوب نہیں ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب، آپ کا چہرے ناز کا آسمان کی طرف اٹھنا، بار بار ملاحظہ کرنا، ہم اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو محبوب پھیر دیجیے اپنا رخ. اللہ اکبر. حضور نے رخ پھیرا تو دوبارہ سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا. اللہ اکبر. یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، تو میں ان سے کہوں گا آپ پھر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اور ہم سارے مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام اختیارات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ہم تو محبوب کے ماننے والے ہیں، ہم اسی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رک کر کے نماز پڑھی. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. آئیے احادیث مقدسہ کی طرف آتے ہیں. گزشتہ نشست میں بھی میں نے کئی آیات بینات اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کی. اب دیکھیے آپ احادیث کی کتابوں میں یہ چمکتی دمکتی احادیث مبارکہ
اللہ اکبر واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے اختیارات عطا فرمائے. آئیے پہلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. بخاری شریف کتاب المناقب ہے, اور جتنی بخاری شریف کی پرانی جلدیں ہیں اس میں ہوتا یہ تھا کہ جلد اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا 516, تو بعد میں اب احادیث شریف کے نمبر لگا دیے گئے کہ 1001 1002 اس طریقے سے نمبر اب لگا دیے گئے, تو پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب کر دیا گیا. اور اب بہت آسان طریقہ ہو گیا کہ اگر آپ کسی بھی حدیث کو تلاش کرنا چاہیں تو ایسے ایسے دنیا عرب سے سافٹ ویئر انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ آپ کو جو لفظ تلاش کرنا ہے تو کئی کتابوں میں سے وہ لفظ نکال کر, یہ انٹرنیٹ کی دنیا ایسی ہے کہ اسکرین پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر, بخاری شریف ہے. اب اس میں جس وقت ہم متن پڑھتے ہیں, عربی عبارت پڑھتے ہیں, تو وقت بہت لگ جاتا ہے, لیکن جہاں پر ضرورت ہوگی میں بالکل پڑھوں گا. اور کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے, ان ابی سعید القدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا بین وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى ابو بکر فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بکر عالمنا. یہاں پر جو درس نظامی کے طلباء ہیں اور جو نیٹ سے احادیث مبارکہ کو سرچ کرتے ہیں, اور بالخصوص ایک سافٹ ویئر ہے کہ جسے شاملہ کہا جاتا ہے, اور اس میں پہلے 10,000 کتابیں تھیں, اب 10,000 سے تعداد 20,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے, تو اسی میں سے زیادہ تر علماء حضرات اور دیگر لوگ احادیث مقدسہ تلاش کر لیتے ہیں. لیکن میں ان سے کہوں گا کہ احادیث مقدسہ کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا ہے. جتنی اوریجنل کتابیں ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ بعض مرتبہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پر ہمیں زبر پڑنا ہوتا ہے اور وہاں پر پیش لگا ہوا ہوتا ہے تو معنی جو ہے وہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو اصلی نسخے آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو دیکھیں, غور سے دیکھیں. اگر آپ صرف اور نحو میں ماہر ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بس اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پر غلطی ضرور آ جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, سنیے نظر الفاظ, فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے یا جو اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر دے. اللہ نے اختیار دیا ہے جو کچھ دنیا میں ہے یا جو اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے. تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے. اب یہ مفہوم کے ساتھ تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے, راوی فرماتے ہیں یہ خبر سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایسے بندے کی خبر دے رہے ہیں کہ جسے اختیار دیا گیا ہے. راوی فرماتے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے, اور ہم پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس کو میں بہت آسان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, یعنی وہ حضور علیہ السلام ہی ہیں کہ محبوب چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو رب کے پاس واپس آ جاؤ. تو اللہ کے بندے نے یعنی میں نے گویا حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا ہے. اب یہ الفاظ ایسے تھے کہ یہاں پر بندے بندے کا ذکر ہو رہا ہے تو راوی فرماتے ہماری توجہ دوسری طرف، لیکن ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ وہ رو رہے تھے. اللہ اکبر. بعد میں معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ہم پر واضح ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. اللہ اکبر. شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا اختیار، رسول اللہ علیہ السلام کا وصال اختیاری تھا کہ محبوب چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو رب کے پاس واپس آ جاؤ. فرماتے پتا چلا کہ حضور کا وصال مبارکہ یہ اختیاری تھا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، واقعتاً پوری جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک موقع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے، جماعت صحابہ سامنے موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت مقدس ہے. میں یہاں پر امام صاحب سے کہوں، امام صاحب آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ یا مؤذن صاحب سے کہوں آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ یا آپ کسی سے کہیں آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ تو سامنے والا سوال کرے گا نا، کون سا وقت؟ تو پھر بتانے والا بتاتا، وہ ہم فلانی جگہ پر گئے تھے اور ایسا معاملہ ہوا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے اور آپ کے ساتھ. حضور نے فرمایا، ابو بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھا، یا رسول اللہ کون سا وقت؟ عرض کرتے میرے آقا مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. اللہ اکبر. دیکھا ابو بکر صدیق کی عقل مبارکہ کہاں تک پہنچ گئی کہ حضور کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فرمایا، عرض کیا میرے آقا مجھے یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. اللہ اکبر. یعنی عالم اروا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عہد لیا، میری روح بھی وہاں پر موجود، آپ کی روح بھی وہاں پر موجود، سب کی اروا وہاں پر موجود. اللہ نے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے رہے، کوئی موومنٹ یاد ہے ہمیں؟ اللہ اکبر. عالم اروا کی بات. ابو بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ جی یا رسول اللہ یاد ہے. کہ رب نے فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، بے شک مولا تو ہمارا رب ہے. عرض کرتے میرے آقا یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی. تو آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، ایک تو حضور کریم علیہ السلام کا اختیار ہمیں واضح طور پر پتا چلا کہ حضور کا وصال جو ہے وہ اختیاری تھا، اور دوسری یہ بات پتا چلی کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر ہے. مشکات شریف میں حضرت جعفر بن محمد سے یہ بات مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اب ذرا اسے سنیے گا اور حضور علیہ السلام کی شان مقدسہ ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت جعفر بن محمد سے مروی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک قریشی ان کے والد علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث نہ سناؤں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ کے پاس جبریل آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے خاص طور پر آپ کی عزت افزائی فرمانے اور احترام بجا لانے کے لیے. رب تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس کو وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ آپ خود کو کیسا پاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیمار ہیں, جبریل امین آتے ہیں کہ رب پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں. حضور نے فرمایا اے جبریل, میں اپنے آپ کو غمگین اور ملول پاتا ہوں. پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آئے دوبارہ دوسرے دن اور آپ سے وہی سوال کیا کہ جو پہلے دن کیا, کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا کہ غمگین اور ملول پاتا ہوں. اسی طرح تیسرے دن بھی جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے اور وہی سوال کیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہی جواب دیا. لیکن جب جبریل امین تیسری بار آئے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جسے اسماعیل کہا جاتا تھا. وہ 100,000 ایسے فرشتوں کا سردار ہے کہ جن میں سے ہر کوئی 100,000 فرشتوں پر سردار ہے. اللہ اکبر. اب جبریل امین آئے, اسماعیل نامی فرشتہ بھی آ گیا, پھر ملک الموت نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی. اللہ اکبر. ملک الموت نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ نے جبریل سے ان کے بارے میں پوچھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اور اس نے آپ سے پہلے کسی بھی آدمی سے اجازت نہیں مانگی. کچھ ہے میری طرف توجہ ہے؟ اس فرشتے نے آپ سے پہلے کسی سے بھی اجازت نہیں مانگی اور نہ یہ آپ کے پاس کسی اور سے اجازت مانگے گا. حضرت جبریل نے عرض کی آپ اسے اجازت دے دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت کو اجازت دے دی. پھر ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی جان قبض کروں اور اگر آپ مجھے روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دیں گے میرے آقا میں قبض ہی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. کیا شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو روح قبض کروں, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں روح قبض نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا اے ملک الموت, کیا تم یہ کام کرو گے؟ عرض کی جی ہاں, مجھے اسی کا حکم ہے اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں. راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تو حضور علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. چنانچہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ کو قبض کر لیا. اختیار مصطفیٰ دیکھے آپ, گھر میں چکی کی صدائیں, در پہ جبریل امین. گھر میں چکی کی صدائیں, در پہ جبریل امین. تم نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں؟ اللہ اکبر. اب یہاں پر مفتی احمد یارکان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں بڑی شاندار بات لکھی. مفتی احمد یارکان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی نے مرض وفات میں آپ کے سوا یعنی حضور علیہ السلام کے سوا کسی کی بھی مزاج پرسی نہیں کی, کسی کی بھی نہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں غمگین ہوں, میں ملول, میں جو ہے ملول ہوں. دوبارہ آ کے پوچھتے ہیں کیسا پاتے ہیں؟ میں غمگین ہوں, میں ملول ہوں. اللہ اکبر. تو مفتی احمد یارکان صاحب نعیمی فرماتے ہیں سرکار ہی کی مزاج کرسی کی, کسی اور کی نہیں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت جبریل اور حضرت اسماعیل یہ دونوں فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوئے، پھر ملک الموت نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو مسلمانوں، کہ ملک الموت نے تمام نبیوں کی جان ان کی اجازت سے قبض کی ہے، مگر کسی بھی نبی سے ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگی۔ اجازت مانگی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے مانگی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ تو ایمان والوں میں فرشتے بھی داخل ہیں، جبریل بھی داخل ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کہ حضور اجازت دے تو ملک الموت گھر میں داخل ہو، حضور اجازت دے تو ملک الموت حضور کی روح کو قبض کرے۔ کیا یہ اجازت ہم میں سے کسی، یہ اختیار ہم میں سے کسی اور کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارا جب حال ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ملک الموت کو جس وقت بندہ دیکھتا ہے ویسے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ملک الموت کا ایسا روب اور ایسا دبدبہ کہ میں نے آپ کو ایک بار بتایا بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت سے کہا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح اسرائیل، جب تم کسی کافر کی مشرک کی روح قبض کرتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی، حضور ذرا اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیرے۔ آپ نے پھیرا، کہا اب میری طرف دیکھیں۔ اب جب دیکھا حضرت ابراہیم نے تو حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے تو میری اور آپ کی پھر کیا اوقات، کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ڈرتے رہو، خدا سے معافی مانگتے رہو، اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہو۔ اگر عشق مصطفیٰ دل میں رہا، انشاءاللہ تعالی وقت آخر بھی رہے گا، یہ سارے معاملات روح قبض کرنے سے تدفین تک اور پھر عالم برزخ اور پھر قیامت اور پھر جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سب میں آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، آئیے دوسری حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث شریف ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث شریف ہے، اور یہ بارہا آپ نے سماعت بھی فرمائی۔ سنیے آپ، کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیوی سے ہم بستری کر دے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا، اگر وہ یہ نہ کر سکا تو 60 روزے وہ مسلسل رکھے گا پے در پے، اس میں کہیں بھی ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی، 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور ایک روزہ وہ کہ جو اس کام سے ٹوٹا۔ اسی طرح 60 مساکین کو پیٹ بھر کر وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، غلام آزاد کرے گا، 60 دن کے روزے رکھے گا، 60 مسکین کو، مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ اب غلاموں کا دور تو چلا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ واپس نہ آئے، واپس آ سکتا ہے اگر مسلمان حکمران غیرت دار بن جائے اور کہیں پر مسلمان ملک میں جنگ مسلط کر دی جائے کفار کی طرف سے، اور مسلمان اس جنگ کو جیت لیں گے، پھر ایک پورا نظام ہے کہ امیر المومنین ہونا چاہیے، پھر جو لوگ گرفتار کریں گے وہ غلام بن جائیں گے مرد، اور عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بن جائیں گی، ایک پورا طریقہ ہے اس میں اسلام کا۔ تو اب وہ غلام کا دور تو گیا، 60 دن کے روزے رکھے گا یا 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. اللہ اکبر, یہ شریعت کا قانون ہے. لیکن آئیے زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اعجاز, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. امام بخاری نے اس حدیث شریف کو روایت کیا, اور یہ بھی بڑے طویل حدیث ہے, میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا, تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی. حضور نے فرمایا, کیا تو غلام رکھتا ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا, کیا تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا, کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. راوی کہتے ہیں, حضور علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, حضور علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. اللہ اکبر, ہم بھی وہیں پر تھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا میرے اعلی حضرت, کہ جو نگاہیں رب کو دیکھ لیں, ان نگاہوں سے کون سی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے معراج کی رات رب کو دیکھا, تو اب حضور کی نگاہ سے کون سی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضور ٹھہرے رہے, ہم بھی وہیں پر تھے, تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا پیش کیا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا, سائل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا, یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا, ٹوکرا پکڑو اور اسے صدقہ کر دو. اس شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا مجھ سے زیادہ کوئی محتاج ہے کہ جس پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم, مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو. اس کی یہ گفتگو سن کر حضور علیہ السلام ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارکہ ظاہر ہو گئے. تو پھر آپ نے اس سے فرمایا, جاؤ یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. اب میں اپنے الفاظ میں اسے سمجھاؤں تاکہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے. حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا, کیا ہوا؟ روزے کی حالت میں بیوی سے قربت کر بیٹھا. فرمایا, غلام آزاد کرو. نہیں کر سکتا. 60 دن کے روزے رکھو. نہیں رکھ سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نہیں کھلا سکتا. اچھا بیٹھ جاؤ. توقف فرمایا حضور نے. اللہ اکبر. وجہ اس کی یہ کہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرا ایک غلام ہے جو کھجور کا ٹوکرا لے کر مجھے ہدیہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل چکا ہے اور وہ مجھ تک آنے والا ہے. فرمایا, ٹھہر جاؤ. ٹھہرے رہے. صحابہ کرام بھی ٹھہرے رہے. کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا آ گیا. فرمایا, کہاں ہے وہ شخص جو کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا؟ نوجوان کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ, میں ہوں. فرمایا, اب دیکھے آپ, حکم کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. حکم کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حکم کیا ہے؟ 60 دن کے روزے رکھو. حضور نے اس کے لیے نیا قانون بنا دیا. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. اس کے لیے نیا قانون بنایا حضور نے. فرمایا, کھجوروں کا ٹوکرا لے جا, مدینہ شریف کے غریبوں میں تقسیم کر دے, گویا صدقہ ادا ہو جائے گا. وہ سامنے سے عرض کرتے ہیں, آقا,
پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہے کوئی نہیں، میرے گھر والوں سے زیادہ غریب کوئی ہے نہیں۔ حضور مسکرا دیے، اب دوسرا قانون بنا دیا۔ پہلے تو فرمایا نا غریبوں میں بانٹ دے، اب دوسرا قانون فرمایا اچھا خود کھا لے، بیوی بچوں کو کھلا دے، سب کا ادا ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح لوگو، کوئی شخص جرم کر کے عدالت میں پہنچے جج کے سامنے اور جج کہے بیٹھو ذرا گلاب جامن کھاؤ، بیٹھو ذرا مٹھائی کھاؤ، یہ مجھے بتاؤ مجرم کے لیے سزا ہے یا انعام ہے؟ بولو نا بابا سے، بولو انعام ہے نا۔ اللہ اکبر، تو سرکار کو اللہ نے اختیار دیا کہ مجرم جرم کر کے آئے چاہو تو سزا دو، چاہے محبوب تم انعام سے نواز دو۔ پیارے ہم تو تمہاری رضا میں راضی ہیں، تم جو کرو ہم اسے قانون بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت، یہ الفاظ موجود ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ اجازت دینا صرف اسی شخص کے ساتھ خاص تھا، اگر فی زمانہ کوئی روزہ توڑے گا تو اس کے لیے کفارہ ادا کیے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا اور اختیارات کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اچھا آئیے صاحب، ہم روزانہ وضو کرتے ہیں، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو، یعنی نماز پڑھنا چاہو، تو اپنا منہ دھو لو اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور گٹھوں یعنی تخنوں تک پاؤں کو دھو لو۔ یہی چار فرض ہے نا وضو کے، چہرہ دھوئے گا، ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا اور پاؤں کو گٹھوں تک دھوئے گا، تخنوں تک دھوئے گا۔ یہی ہے، ہم سب سنتے آئے، ہم سب کرتے آئے، پانچ وقت کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں صاحب، میں پاؤں کو نہیں دوں گا، میں جس طرح سر کا مسا کیا میں اس پہ بھی مسا کروں گا۔ آئیے صاحب، میرے آقا کا اختیار دیکھو۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں، کتاب الوضو ہے جلد اول ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت مغیرہ پانی کا مشکیزہ لے کر آپ کے پیچھے گئے اور آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے وضو فرمایا اور مبارک پاؤں پر جو موزے پہنے تھے سرکار نے اس پر مسح فرمایا، پاؤں کو دھویا نہیں سرکار نے، مسح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا موزوں پر مسح کرنا مسافروں کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کا حکم یہ ہے کہ پاؤں 2 گھٹوں تک، تخنوں تک، اور حضور علیہ السلام نے مسح فرمایا، اور یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں کہ مسافر کے لیے 1 دن اور مقیم کے لیے 1 دن، سرکار فرما رہے ہیں کہ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس موزے سے مراد یہ اپنا نائلون کا موزہ نہیں سمجھ لینا، یہ سوتی موزہ نہیں سمجھ لینا، یہ مسال الخفین، ایک باب ہے فقہ کے اندر اور اس پر بڑی طویل بحث ہے کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے۔ چلیے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اسے سمجھا بھی دیتا ہوں، تھوڑا وقت ہے تو، کہ کہتے ہیں کہ موزہ کیسا ہو۔ عموماً جو سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسا جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. مرد و خواتین دونوں مسا کر سکتے ہیں. موزے پاؤں سے چمٹے ہوئے ہوں کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں. چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا ہو اور باقی کسی دبیس چیز کا ہو. مسال الخفین اگر آپ نیٹ پہ لکھیں گے نا مسال الخفین تو ساری بحث آ جائے گی. یہ قدوری کے اندر بھی ہے, یہ ہدایہ کے اندر بھی ہے, یہ بہار شریعت کے اندر بھی آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے, قرآن کی آیت ہے, رب فرماتا ہے اپنے پاؤں کو تھو ٹخنوں تک, اور سرکار مسا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اختیار نے کیا. اور ایک جگہ پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات. اچھا اسی ابو داؤد شریف کی الفاظ ہیں, لبس تزدنا لزادنا, کہ پوچھا گیا, صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم اس مدت میں رسول اللہ علیہ السلام سے کہتے کہ یا رسول اللہ اضافہ فرما دے تو فرماتے واللہ حضور علیہ السلام مدت میں اضافہ فرما دے. دیکھا آپ نے اختیار حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو ٹھیک کہتے ہیں نا میرے اعلی حضرت کے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اختیار مصطفیٰ کی ایک دو جھلکیاں اور میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی. لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی. صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا تو پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. دوسری رات رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے, لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت لوگ جمع ہو گئے اور رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. چوتھی رات کو اس قدر کثرت ہو گئی, صحابہ کرام اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی. تو رسول اللہ علیہ السلام ان کے پاس تشریف نہیں لائے. لوگوں نے صلاح صلاح پکارنا شروع کر دیا, رسول اللہ علیہ السلام نہیں آئے, حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے. یہ رمضان شریف کی بات ہے. صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پہ مخفی نہیں تھا لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تم پر رات کی نماز یعنی تراوی فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ. اللہ اکبر. شارحین فرماتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام اگر چاہتے تو امت پر تراوی کی نماز فرض ہو جاتی اور ایک دو دن مزید اس نماز کو اختیار کر لیتے تو ممکن تھا کہ یہ فرض ہو جاتا. فرماتے ہیں اگر اس حدیث پاک کو گہری نظروں سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضور کا یہ فرمانا کہ تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ گے یہ بظاہر خطاب تو صحابہ کرام سے تھا لیکن حقیقت میں خطاب ہم سے تھا. صحابہ کرام کو تو نمازوں سے محبت تھی, وہ نماز تراوی سے اگر فرض ہوتی تو عاجز نہیں آتے. تکلیف کس کو ہوتی؟ بعد میں آنے والوں کو. تو خطاب بعد میں آنے والوں کے لیے. اور ہمارا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے, ہم دین کے معاملے میں بھی شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے. اور آپ دیکھیں جب نماز تراوی ہوتی ہے نا ایک دو دن تو آپ کو بڑا ہجوم دکھائی دے گا, بڑا آپ خوش ہوں گے صاحب مسجد بھری ہوئی ہے, اور تیسرے دن سے ایسے ایسے مجتہد آپ کو نماز میں ملیں گے. آٹھ رکعت ختم ہوئی, بارہ آدمی مسجد سے باہر. اچھا اب کچھ لوگ بارہ کے بعد جانے لگے. جب علماء کرام نے سختی کی نا کہ بیس پڑھنی چاہیے, بارہ کے بعد جانے لگے. بارہ ختم ہوئی, وہ بیس آدمی مسجد سے باہر. اللہ اکبر. یہ کہاں سے مسئلہ نکال کے لے آئے آٹھ رکعت نماز تراوی, بارہ رکعت نماز تراویح کہاں سے نکال کے لے آئے؟ کہتے نہیں صاحب وہ بنس روڈ پہ جائے نا آپ, فلانی جگہ پر مسجد ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, جب فاروق اعظم کے دور میں تراویح لازم کر دی گئی ماہ رمضان میں, تو کون سی مسجد تھی فاروق اعظم کے دور میں جہاں پر آٹھ رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ, ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ. تو قوم عبادت کے معاملے میں جتنی سست ہے اس کا حال آپ سب کے سامنے ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تم پر رات کی نماز یعنی نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے. اللہ اکبر, تو اللہ تعالی نے حضور کو اختیار دیا ہے, اگر حضور چاہتے تو نماز تراویح فرض کر دی جاتی, لیکن حضور نے نہیں چاہا تو نماز تراویح بھی فرض نہیں ہوئی. اللہ اکبر, یہ اختیار مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. دوستو باتیں بہت ہیں میرے پاس, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا کہ عقل انسانی حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے. بہرحال اتنی بات دماغ میں رکھو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں, حضور جو کہہ دیں رب اسے قانون بنا دیتا ہے, اور جس کو چاہیں جس قانون سے چاہیں مستثنا فرما دیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے, اور ہمیں اپنی دل و جان سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے, اپنے عقیدے کو ہم نے مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے. میں مسجد کے چندے کا اعلان بھی کرتا ہوں, اور جب تک چندہ جمع ہوتا رہے گا تو میں دو تین باتیں آپ سے کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں. الحمدللہ اب یہ چوتھی چھت کا کام جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے یا عید کے بعد چوتھی چھت بھی وہ ڈل جائے گی, اور اوپر الحمدللہ وائرنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. آپ جا کر کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں, تو وائرنگ کا کام ہوگا اور اس کے بعد پلستر وغیرہ ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی فنیشنگ کی طرف مسجد کو لے کے جائیں گے. یہ مسجد جو بلڈر بنا رہے ہیں ہمارے الطاف بھائی, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا دو تین دن پہلے. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے, اور سارے لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. ایک ہمارے ناتواں ساتھی تھے ذوالفقار حسینی بھائی, اسی دن کے جب الطاف بھائی کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, اسی دن ذوالفقار حسینی صاحب کا بھی انتقال ہوا, اور اچھے خاصے صحت مند آدمی تھے, کوئی بیماری نہیں تھی. اور آپ نے سنا بھی پھر میڈیا کے ذریعے سے بھی کہ کس طریقے سے ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے نیگریا اس کو کہتے ہیں, اور میں 2014 سے, میرے پاس موبائل میں سارا اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ 2014 سے میری اس بیماری پر نظر ہے, اور اس کو اسٹڈی کرتا رہا کہ یہ کس طرح سے پھیلتی ہے, کس طرح سے لگتی ہے. اور 2014 میں دو اموات ہوئی تھی, اور ابھی تک 10 موتیں اس نیگریا وائرس کے ذریعے سے ہو چکی ہیں. یہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے اور تازہ پانی میں پایا جاتا ہے, جہاں پہ گرمی کی شدت ہو وہاں پر یہ جراثیم پیدا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ شوق ہو گیا نا لوگوں کو فارم ہاؤس جانے کا, اور ہمارے بچوں کو سوئمنگ پول جانے کا, اور پھر وہاں جا کر کے وہ اسٹینڈز وغیرہ جو دکھاتے ہیں کرتب. تو جس وقت آپ سوئمنگ پول میں ڈائیو لگاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ کہ جس وقت ہم سمندر میں چلے جائیں تو پانی ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جراثیم اسی وقت کام کرتا ہے, ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتا ہے, اور اس کی غذا ہے دماغ, مغز اس کی غذا ہے, یہ دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور بڑی تیزی سے دماغ کو کھاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. ذوالفقار بھائی کے بڑے بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. درد ہوتا ہے جب انسان نہا کر کے آتا ہے کبھی سمندر میں, تو باڈی میں اس کے درد ہوتا ہے. تو عموماً ہم تو آپ جانتے ہیں ہم سب کے سب پاکستانی ڈاکٹر ہیں, وہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہمارے گھر والے ہم سے بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ پیناڈول کھلا دیں گے, وہ ڈسپرین کھلا دیں گے, اس کو پیناڈول کھلا دیں کہ صاحب جسم میں درد ہے ابھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ درد یہ گردن سے شروع ہوتا ہے اور پھر کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس بیماری کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس بیماری کو سمجھنا. کوئی کہتا رہا کہ ملیریا ہے, کوئی کہتا رہا کہ گردن توڑ بخار ہے, لیکن اصل میں یہ نیگریا تھا اور دماغ کو اس نے چاٹنا شروع کر دیا اور چار دن کے اندر اچھا بھلا نوجوان قبر میں پہنچ گیا, موت کی آغوش میں پہنچ گیا. تو آپ سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے احتیاط کرو, احتیاط بہت ضروری ہے. اور سوئمنگ پول وغیرہ ادھر صفائی کا انتظام ہے کیا ہمارے پاکستان کے اندر؟ کیا انتظام ہے سوئمنگ پول کے اندر صفائی کا؟ میں دنیا میں دیکھتا ہوں کیلورین بڑی تعداد میں پانی میں استعمال کی جاتی ہے, خصوصاً اگر آپ ہوسٹن جائیں, اور ہوسٹن میں اگر آپ نہانے کے لیے جائیں, شاور میں اگر آپ غسل بھی کر رہے ہو, تو پانی اس کا جب ناک میں جاتا ہے تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا یار اتنی جگہ پر ہم جاتے ہیں نہاتے ہیں لیکن یہ بیماری نہیں ہوتی, یہ تکلیف نہیں ہوتی, یہاں پہ کیوں ہے؟ تو وہاں پر کلورین بڑی مقدار میں جو ہے وہ پانی میں ڈالی جاتی ہے. تو آپ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے خود بھی احتیاط کریں, اپنے بچوں کو بھی آپ دور رکھیں, کیونکہ یہ بیماری فوراً اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تیسری بات جو آپ نے میڈیا پر دیکھا کہ دو بچے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے, نیو کراچی کا واقعہ ہے. ان میں سے ایک جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا تعلق ہماری جماعت اہل سنت سے ہے, تو ان کا بھتیجا تھا وہ کرنٹ لگنے سے اس میں ہلاک ہوا. وہ کہتے ہیں میں ذوالفقار بھائی کی تدفین کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں سے آیا تو یہ معاملہ ہوا. اچھا جو بات تکلیف دیتی ہے, جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, جس نے رلا دیا, وہ بات یہ ہے کہ کرنٹ لگا, دو بچے سائیکل چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں میں نے اور آپ نے سب نے سائیکل چلائی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی پول پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں, کبھی دیوار پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو بچوں کا ہاتھ پول پہ لگ گیا اور اس میں کرنٹ تھا. یہ بچے ایک گھنٹے تک تڑپتے رہے اور لوگ موبائل سے مووی بناتے رہے, کوئی ان کی جان بچانے کے لیے نہیں گیا. یہ اس قوم کا المیہ ہے. تو یہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا. دونوں بچے تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں اور بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا, سب موبائل سے مووی بنانے میں مصروف ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس قوم کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا آگے جا کر کے, کہ یہ سارا نظارہ وہ اپنے سامنے دیکھ رہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا قصور میڈیا کا. یہ ایسے الو کے پٹھے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے. وہ فلاں کرکٹر کو انڈیا میں لڑکی پسند آ گئی, وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا, اسی کو چلا رہا. او بھائی بارش کا موقع ہے, قوم میں کوئی اویئرنیس تو پیدا کرو کہ لوگوں دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو کھمبوں کے اندر پولز کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے, خود بھی دور رہو, اپنے بچوں کو بھی دور رکھو. بجلی کا تار جو کرنٹ سے بھرا ہوتا ہے پانی میں گر جاتا ہے, کرنٹ پھیل جاتا ہے, تو باہر نکلنے کی کوشش ہی آپ نہیں کریں, آپ گھر کے اندر رہے. تو یہ بارش آنے سے پہلے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, مجھے بتائیے پانی میں کرنٹ ہے اور کوئی مر رہا ہے, ہم اسے بچائیں کیسے؟ کوئی طریقہ ٹی وی پہ بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خبر نامے کے اندر خدا کے لیے کوئی 3 منٹ 5 منٹ اس حوالے سے رکھے تو صحیح. قوم کو بتاؤ نا کہ شوگر کی بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے, قوم کو بتاؤ ہیپاٹائٹس کس وجہ سے ہوتا ہے, قوم کو بتاؤ کہ نیگریا کس طریقے سے پھیلتا ہے. جس طرح ڈینگی پر کام ہوتا رہا, کیونکہ پنجاب میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا تھا ڈینگی, تو کام ہوا اور کمرشل بنتے رہے, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی رہی, سب کچھ چلتا رہا, تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ کام ہم نے خود کرنا ہوگا. اور وہ کام یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے پیمانے پر ہم کام نہیں کر سکتے, لیکن اگر میری قوم چاہے تو کر سکتی ہے کہ یہ جتنے بھی پولز ہیں بجلی کے, اس پر کم از کم لکڑی کا کوئی خوف 6 فٹ کا 7 فٹ تک کا, ہم ایسا اس پر خاص طریقے سے کوئی چڑھا تو سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا ہاتھ اس پہ لگے. اور وہ موت کی آغوش میں پہنچ جائے, ہم بچا تو سکتے, یا کوئی اور ایسی شیڈ یا کوئی ایسا کیمیکل آتا ہو کہ جو کرنٹ کو پاس ہونے سے روکتا ہو, اگر اس کو پولس پہ لگا دیا جائے تو کئی افراد کی جانیں بچ جائیں گی. بہرحال اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ موت کی آغوش میں پہنچ گئے, اور کئی جانور جو لوگ قربانی کے لیے لائے تھے وہ جانور بھی جو ہے وہ مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جتنے مسلمانوں کی اموات ہوئی, مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلندی عطا فرما, ان کے نوائقین کو صبر جمیل عطا فرما, اس صبر جمیل پر سب کو اجر عظیم عطا فرما, ہم سب کو عقل کی دولت عطا فرما, فہم عطا فرما, شعور عطا فرما, اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب